السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اس وقت کی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے بعد کن امور کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے اور ان حوالوں سے کس قدر محنت کی ہمیں ضرورت ہے، اس پر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. البتہ تھوڑا سا یہ مضمون یا موضوع عجیب ضرور محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اس موضوع کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے کہ جو اب نماز میں نہیں آ رہے، یا ان لوگوں کو ہے کہ جو رمضان میں تو دکھائی دے رہے تھے اب دکھائی نہیں دے رہے، تو وہ کہ جو ظہر کی نماز میں بھی اس وقت موجود ہیں ان کے سامنے بھی اس موضوع کی ضرورت ہے. تو یقیناً مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے جو نمازی مستقل ہیں الحمدللہ، اور ان کو بھی ضرورت ہے کہ جو بہرحال شاید رمضان کے بعد نمازوں میں کوتاہی میں مبتلا ہو گئے ہیں. لیکن بات صرف نماز کو ادا کرنے تک تو محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ اور گوشے بھی ہیں کہ جن پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے اتنا بڑا مہینہ اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ ہم نے ادا بھی کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یاد دہانی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا فرمائے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. جیسے کہ جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے اللہ کے فضل سے تو وہ کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سورہ آراف کی آیت نمبر 43 ہے. جنت والوں کا قول نقل ہوا کہ وہ کہیں گے کہ کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی. آپ غور کر لیجئے کہ رمضان مبارک سے پہلے بھی ہمارے کچھ دوست احباب دنیا سے چلے گئے ہوں، اللہ نے فضل فرمایا کہ یہ موقع میسر آیا، اللہ کی بندگی میں ہمارا وقت لگا. ممکن ہے رمضان میں بھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ اللہ کو بھلائے بیٹھے تھے، نافرمانی ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے توفیق دی کہ ہمیں اللہ کی بندگی کا موقع میسر آیا. کچھ لوگوں کے لیے عوارض کا معاملہ تھا، بیماری کا معاملہ تھا، وہ اس طور پر اللہ کی شاید بندگی نہ کر سکے ہوں کہ جو جیسا کہ کرنے کا تقاضا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان اور عافیت اور صحت کے ساتھ مہینہ بھی دیا. بہرحال اس سب کچھ پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اور بہرحال کسی بھی مسلمان سے پوچھیں میں دل نہیں چاہتا کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح رہیں، بالکل کہے گا ایسا ہی ہونا چاہیے. جو لطف رمضان میں تھا، جو مزہ رمضان میں تھا، جو کیفیت رمضان میں تھی، کس مسلمان سے پوچھے کہ اس کا دل نہ چاہے، کوئی بھی مسلمان ہو بھائی تمہارا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو، بالکل کہے گا ایسے ہی ہو. بہرحال وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیفیت اور خیر کی طرف آگے بڑھنا، خیر میں آگے بڑھنا، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا، یہ اب بھی ہو سکتا ہے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور اصول بیان فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے تم شکر ادا کرو گے میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. یہ بڑا پیارا اصول ہے کہ جو مل چکا اس پر توجہ ہو، اس پر بندہ شکر ادا کرے تو مزید اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ جو بھی دنیا کی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے جو اسباب ہیں اللہ ہی عطا فرماتا ہے، یہ اس کے لیے بھی مجرب ہے. عام طور پر بندے کی نگاہ ان چیزوں کی طرف ہوتی جو اس کے پاس نہیں ہوتی، میرے پاس تو یہ بھی نہیں، میرے پاس تو وہ بھی نہیں، جبکہ دیکھنے کی بات ہے کہ میرے پاس وہ بہت کچھ ہے جو بہت سو کے پاس نہیں. تو جو ہے، جو عطا ہو چکا، اس پر نگاہ ہو، اس پر شکر ہو تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں. یہی معاملہ خیر کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں ہے کہ جو توفیق مل گئی اس پر بندہ شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمت بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ان نعمتوں پر جو رمضان میں ہدایت کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، نیکیاں کرنے کی صورت میں نعمتیں ہمیں ملیں، ہم اللہ کا ان پر شکر ادا کرنے والے بنے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ تو ایک مہینہ ہے, لیکن زندگی تو بہرحال میری اور آپ کی باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا. اور بہت پیارا کتابچہ ہے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا, مختصر سا کتابچہ ہے دو روزے اس عنوان سے. اس میں اب یہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ایک تو روزہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں, یا کوئی نفل روزہ رکھ رہا ہو کہ صبح سالس سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک روزہ جو پوری زندگی کا ہے, جو رمضان میں بھی تھا 24 گھنٹے, اب بھی ہے, پوری زندگی جاری رہے گا جب تک آخری سانس ہے, وہ روزہ برقرار ہے. رمضان کا روزہ ہو یا کوئی نفل روزہ ہو, صبح صادق سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے. زندگی کا روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب بندہ بالغ ہو جائے, ایک لڑکا یا لڑکی وہ بالغ ہو جائے, شریعت کے احکامات لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اب اس کا روزہ شروع ہو گیا. اور یہ ختم کب ہوگا؟ یہ زندگی کی آخری سانس جب وہ لے گا اس وقت ختم ہوگا. جیسے رمضان کا روزہ ہو یا نفل روزہ ہو, کچھ پابندیاں ہیں, روزہ رکھا ہے تو کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے, جو کہ حلال چیزیں ہیں, حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس روزے میں جو رمضان کا روزہ ہو یا نفل روزہ ہو, یہ پابندی ہے کہ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے. لیکن جو پوری زندگی کا روزہ ہے اس میں پابندی کیا ہے؟ تقویٰ, ایک لفظ میں تقویٰ ہے. اور اگر اس کی وضاحت کریں تو گناہوں سے بچنا ہے, اور اس کی وضاحت کریں تو فرائض اور واجبات پر عمل کرنا ہے, اور منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہے پابندی پوری زندگی کے روزے کی. اور اس پوری زندگی کے روزے کے لیے رمضان کے روزے بھی دیے گئے. اور وہ کیا تھا کہ تم نے حلال تو چھوڑ دیا, اب تم حرام کو تو چھوڑو. جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے لعلکم تتقون, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183, اس روزے کا حاصل کیا ہے؟ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. ورنہ حدیث شریف میں بخاری کی روایت کے رمضان روزے رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا بندہ, اور جھوٹی باتوں پر عمل نہیں چھوڑا, تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یا فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا, سنن نسائی کی روایت ہے. ان روزوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو, تم حلال کو چھوڑو تو کم سے کم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ. اب یہ پوری زندگی کا روزہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. چنانچہ قرآن کی دو آیتیں پیش کی گئی تھیں, سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. اب وہ کل کیا ہے؟ ویسے تو قیامت ہے, لیکن میری اور آپ کی قیامت وہ میری اور آپ کی موت ہے, وہ کل نہیں, آج اور ابھی بھی آ سکتی. ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے, خوب جانتا ہے اسے. اسی طرح دوسری آیت پیش کی گئی, پوری زندگی کا مطالبہ اس میں آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے, اور یہ پوری زندگی کا تقوی بیان کر رہی ہے. ایسے ڈرو, اللہ کا خوف ایسے رکھو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. ہر لمحے کوشش کرے بندہ, ہر لمحے کوشش کرے بندہ کہ مجھے اللہ کا فرما بردار بنا رہنا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. پھر اس پر بڑی پیاری بات لکھی کہ دنیا میں جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں, رمضان کا یہ نفل روزہ بھی, کھجور کھا لیتے ہیں, شربت پی لیتے ہیں, روزہ افطار ہو گیا. یہ پوری زندگی کا روزہ اگر رکھ لیا انشاءاللہ تو اس کی افطار ہوگی جامع کوثر سے, رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ 29 روزے مکمل ہوئے, چاند نظر آ گیا, عید الفطر ہم نے منا لی, دو گانا بھی ادا کیا, دو گانا کا مطلب یہ دو رکعت نماز ادا کرنا, وہ بھی ادا کی, ہم نے تکبیریں بھی اللہ کی کہیں, اور میٹھا بھی کھایا, سوئیاں بھی کھا لی, عید ہو گئی. یہ پوری زندگی کا روزہ بندہ رکھ لے, افطار تو ہو گئی جامع کوثر سے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, عید کیا ہوگی؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا, اور اللہ کی جنت میں داخلے کا معاملہ ہوگا, اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اب مجھے اور آپ کو جو جائزہ لینا ہے, ظاہری بات ہے کہ تقویٰ کا تقاضا نماز تک تو محدود نہیں ہے نا. نماز تو یاد دہانی کا ذریعہ ہے کہ ایاک نعبد, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں. نماز تو یاد دہانی کا ذریعہ, مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک نماز یہ مصلے پر پوری ہو گئی, مکمل ہو گئی, اگلی نماز مسجد کے باہر شروع ہونی ہے. گھر میں بھی نماز کیا مطلب؟ گھر میں بھی اللہ کو بڑا مانو, خوشی میں بھی اللہ کو بڑا مانو. شادی کا سیزن ہے نا, شوال کے مہینے میں نکاح بہت ہوتے ہیں, تو بھائی مسلمان نکاح کے موقع پر مسلمان نظر آتا ہے کہ نہیں, یہ بھی تو سوال ہے. مسلمان غمی کے موقع پر، غم کے موقع پر مسلمان نظر آتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کاروبار کرتے ہوئے مسلمان نظر آتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان خوشیاں مناتے ہوئے مسلمان نظر آتا ہے کہ نہیں؟ چاند رات کو بھی اس شہر میں کانسرٹس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ باقاعدہ رمضان میں اس کی مارکیٹنگ ہوئی اور چاند رات کو کانسرٹس ہوئے، گانے بازے کے بھرپور پروگرام ہوئے، کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے. یعنی ادھر شیطان آزاد، ادھر ہم بھی آزاد، اور پہلے سے آزاد ہونا چاہ رہے ہیں. استغفر اللہ. بہرحال یہ ہم جائزہ لیں کہ اب یہ پوری زندگی کے روزے کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں. ادھر حلال کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب ہم حرام کو چھوڑنے والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یہ ہے اس روزے کا حاصل جو نکلنا چاہیے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ جب بندہ عبادت انجام دے رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد بندے کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو یا بہتری واقع ہو. تبدیلی کیا ہے؟ گناہ کی طرف تھا خیر کی طرف آ جائے، اور بہتری کیا ہے؟ خیر کی طرف تھا تو خیر میں اور آگے بڑھ جائے. یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. مسجدوں میں صفیں کتنی ہیں فجر میں، بارش کے دنوں میں تو ایک صف بھی مشکل سے پوری ہو پا رہی تھی. ذرا مذہب جگہ کم ہوگی تو دو تین صفحے ہو جائیں گی، اور مسجد ذرا بڑی ہوگی تو ایک سب بھی مشکل سے پوری ہو رہی. تب اگلی بات یہی مجھے کرنی، جو کہ یہاں تو میں نہیں آپ کے لیے رکھ رہا، کیونکہ یہاں جو ظہر کی نماز میں موجود اور درس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم میں کمی، تو ہم بھی چیک کریں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں دیکھیں، اپنے دوست احباب کے بارے میں دیکھیں، ڈسکشن میں تو لائیں نا بات. بھائی پورا مہینہ کوئی کہیں لگاتا ہے، کسی ایونٹ میں لگاتا ہے، بزنس میں لگاتا ہے، پروفیشن کے اندر لگاتا ہے، ایگزامس کے لیے لگاتا ہے، اس کے بعد بندہ چیک کرتے نا کیا کیا میں نے، میرے رزلٹ کیسا ہے اگر اس نے ایگزام دیا ہے. ٹھیک، پروفیشن میں تھا، عام دنوں میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے جاب پہ جا رہا تھا، سیزن کے دنوں میں یا پریشر کے دنوں میں 16 گھنٹے جا رہا تھا، اب چیک تو کرے گا نا کہ میرا انکریمنٹ ملے گا نہیں ملے گا، بونس ملے گا نہیں ملے گا. کاروبار کا سیزن آیا تھا، عام دن میں 10 گھنٹے دکان کھولتا ہے، سیزن میں 16 گھنٹے دکان پر بیٹھا رہا تو چیک تو کرے گا نا کیا کھویا کیا پایا. تو اب ذرا لوگوں سے ڈسکس تو کریں نا، گھر میں ڈسکس کریں، کاروبار میں کریں، دوستوں میں کریں، بھائی کہاں کھڑے. تو اب اگلی بات جو یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرانی، کیا یہ مسجدیں روتی نہیں ہوں گی کہ کہاں چلے گئے نماز؟ وہ واٹس ایپ پر ایک میسج بھی چل رہا ہے تلاش گم شدہ کا، نمازی کھو گئے بھائی، جن صاحب کو ملے پہنچا دیں، فجر میں پہنچا دیں، ظہر میں پہنچا دیں. ٹھیک ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن کیا یہ مسجدیں روتی نہیں ہوں گی؟ کہاں چلے گئے وہ نمازی جنہوں نے فرض اور سنتیں کیا نفل کی کتنی رکعتیں پڑھ ڈالی؟ سنت موقعہ کے علاوہ بات کریں تو تراوی کی 20-20 رکعت روزانہ پڑھ ڈالی، تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھ ڈالی، الحمدللہ کتنے نوافل پڑھ ڈالے، اور اتنے پڑھ رہے ہیں کہ ادھر فرض کھڑی ہو جائے گی جماعت، تب بھی نفل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، دو پورے کر لوں فٹافٹ تاکہ جماعت میں جوائن کر لوں، تھا نا ایسا. اب وہ مسجدیں کہہ رہی ہوں گی نا یہ فرض سودا کرنے آ جاؤ کم سے کم، کہاں چلے گئے نماز؟ کیا اب اللہ اللہ نہیں ہے؟ یہ گفتگو کریں ہم اپنے دوست احباب میں، کیا اب اللہ اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ جس کے لیے رمضان میں، اگر تو اس کے لیے نماز ادا کی تھی رمضان میں، اگر تو کیا اب رمضان کے بعد اس کا تقاضا نماز کا نہیں؟ اگر رمضان کے روزے اللہ کے حکم پر رکھے تو کیا نماز کا حکم اللہ کا نہیں؟ یہ ہے جو گفتگو آنی چاہیے ہمارے معاملات کے اندر، ڈسکشنز کے اندر، اور گھروں میں، دوستوں میں، جہاں جہاں ہم جاب کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، سر ڈسکشن پہ تو لائیں. اللہ کے بندے کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب ہم بندے نہیں ہیں اللہ کے؟ کیا اب اللہ اللہ نہیں ہے؟ کیا اب اللہ معبود نہیں؟ کیا اب اللہ کا نماز کا تقاضا نہیں ہے ہم سے؟ کیا ایک دم سے مسجد خالی ہو گئی چاند رات کو؟ کیونکہ اس دفعہ تو عید کا اعلان بھی فوراً ہی ہو گیا تھا نا، یعنی چاند کا اعلان معاف کیجئے گا مغرب کے بعد فوراً ہو گیا، اور معاف کیجئے گا کہ اعتکاف میں ہم نے لوگوں کو دیکھا صبح سے بستر باندھ کے بیٹھے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کیا قید کیا ہوا کسی نے؟ بھاگنے کے چکر میں ہو گیا؟ عجیب بات ہے. چلے وہ تو ذرا ایک الگ بحث ہے، وہ اعتکاف والوں سے بات ہونی چاہیے، لیکن عشاء میں لوگ غائب ہو گئے، عید کی فجر میں غائب ہو گئے، اور اب کہاں کھڑے ہیں؟ تو کیا گزرا ہے رمضان؟ ہم کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں، مگر فوڈ فار تھاٹ تو پیش کر سکتے. یار سوچو تو صحیح بھائی، کیا ہو گیا ہمیں؟ تو یہ بہت بڑا سوال، کم سے کم نماز کی بات تو ہم کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں تو کسی کا مسئلہ نہیں، کسی کا اختلاف نہیں، باقی اعمال کے اندر بحث ہو سکتی، بھائی فرض تو نہیں ہے، وہ نماز تو فرض ہے بھائی، یہ نماز ہی ضائع ہونا شروع ہو گئی. تو کیا رمضان ہمارا قبول ہوا یا کچھ اور ہو گیا ہے؟ عبادت کی ایک ظاہری علامت قبولیت کی، تو اس کے بعد بہتری آنی چاہیے. تو میرے فرض کے میرے تو نفل بھی بہتر ہونے چاہیے، اللہ توفیق دے ہمیں، لیکن چیک کریں کہ نمازوں کے تعلق سے معاملہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اور اگر پانچ وقت کا نمازی اور چار پکی پڑھ رہا ہے تو پانچویں کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. کیا مراد ہے میری اس وقت کی گفتگو کی؟ فجر کی نماز. تو جو ظہر عصر مغرب عشاء میں آ رہا ہے اللہ کے لیے آ رہا ہے نا، تو فجر کا حکم کس نے دیا ہے بھائی؟ وہ بھی اللہ نے دیا. ٹھیک ہے آج کل وہ سوا پانچ ہے، کئی شاید پانچ بیس ہو گئی ہوگی، سوا پانچ کا عام طور پر ٹائم چل رہا ہے، راتیں چھوٹی بھی ہیں، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، ہم تو پوری پوری رات رمضان میں جاگ رہے تھے ماشاء اللہ الحمد للہ. کچھ لوگ تو قرآن کی محفلوں میں جاگ رہے تھے، کچھ لوگ کرکٹ کے ٹورنامنٹ میں جاگ رہے تھے، وہ بھی بہت ہوئے شہر کے اندر. اور کچھ لوگ جناب وہ ڈیلس مڈ نائٹ ڈیلس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہم رات کو اپنا وہ دور ترجمہ قرآن مکمل کر کے آئیں اور زینب مارکیٹ کے قریب سے گزریں تو شاپنگ کے لیے لائن لگی پڑی لوگوں کی رات کے تین چار بجے کے درمیان، اور سوا چار بجے کے لگ بھگ سحری مکمل ہوتی تھی. یہ تین چار بجے کے درمیان کی بات کر رہا ہوں اور یہ دوسرے عشرے کے آخر کی بات کر رہا ہوں. بہرحال تو راتیں پتہ نہیں کہاں کہاں لگ گئی. تو کیا فجر کے لیے اٹھنا دشوار ہے ہمارے لیے؟ تو چار اگر پکی ہیں کسی کی بھائی تو وہ بھی دیکھ لے کہ اگر یہ چار اللہ کے لیے ادا کر رہا ہے تو پانچویں فجر کیوں نہیں ادا کر رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہمیں بھی توجہ کرنے اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اہم بات رمضان کے بعد کے حوالے سے وہ بڑی پیاری بات ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کا مستقل اہتمام. کیا توبہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ستائیس سے شب میں آنسو بہا لیے، آمین کہہ دیا، آمین کہہ دیے چھٹی ہو گئی، کہیں کسی نے وہ صلاۃ و تسبیح پڑھا کے بڑی اچھی دعا کرا دی اس کے بعد ہم فارغ ہیں، کہیں ختم قرآن میں دعا ہو گئی اس کے بعد ہم فارغ ہیں، کہیں حرم کے طرز پر وتر ہو گئے ہم نے رو لیا؟ بحث نہیں کر رہے ہم اس پہ، اللہ قبول فرمایا ہمارے مانگنے کو رونے کو، لیکن سوال ہے کہ اس کے بعد کیا ہے. یا تو پتہ چلا کہ اٹھائیسویں انتیسویں کی تراویح لوگوں کو بھاری پڑ گئی کیونکہ ستائیس میں ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی کیا؟ استغفراللہ. حالانکہ ایک ایک لمحہ دن کا ہو رات کا ہو وہ قیمتی ہے، تاک راتیں ویسے بھی قیمتی، لیکن عرض کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا معاملہ یہ صرف رمضان سے منسلک نہیں ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ استغفار کا اہتمام صرف گناہوں پر نہیں ہوتا، استغفار کا اہتمام تو نیکیوں پر بھی ہوتا ہے. عجیب بات ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری نیکیاں کیسی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے روزے کیسے تھے، ہمیں پتہ ہے ہماری تراویح کیسی تھی، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نمازوں کی کیفیت کیسی ہے، ہم سب کو پتہ ہے نا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ استغفار صرف گناہوں پر نہیں کیا جاتا یا اس کا اہتمام، بلکہ اس کا اہتمام تو نیکیوں پر بھی ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی نماز کیسی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ کیجیے. اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیا نمازیں ہوں گی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب نماز کا سلام پھیرتے تو کیا پڑھتے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دو تین باتیں علماء نے لکھی، ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی عاجزی کا بیان بھی ہے، کہ پیغمبر اپنے مقام بلند کے اعتبار سے محسوس کرتے ہیں کہ مالک سے تعلق میں کوئی کمی نہ رہ گئی، یہ آپ کی عاجزی کا بیان بھی ہے، اور ایک اظہار بھی ہے امت کے لیے کہ وہ معصوم ہو کر استغفار کا وہ بھی نماز کے بعد اہتمام کر رہے ہیں، معصوم ہو کر خطاؤں سے پاک ہو کر استغفار کا اہتمام اگر نماز کے بعد بھی کر رہے ہیں تو ہم خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو استغفار کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے. ایک اور غلط فہمی کو بھی دور کر لیں، ہمارے ہاں بہت سارے ساتھیوں کو معمول تسبیحات پڑھنے کا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، سو سو کی بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور بھی اس سے اچھی بات ہے. ایک ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے اور بات صحیح بھی ہے، جو بات بیان ہوتی ہے وہ صحیح ہے، اس کا مفہوم جو نکالا جا رہا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ سو مرتبہ. ایک ایک نشست میں کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ ستر مرتبہ. بالکل صحیح بات ہے، تو میں بھی گن کے سو مرتبہ استغفار کر لوں، کیونکہ سنت تو یہی ہے نا. تو یہ ایک میں نے بات تو سنی اور بات بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ہے سنت کا عمل علم میں آ گیا، ایک ہے فہم سنت، یا سنت کا فہم کیا ہوگا بھائی؟ وہ تو معصوم ہو کر سو سو مرتبہ کر رہے ہیں، وہ معصوم ہو کر سو سو مرتبہ کر رہے ہیں، تو مجھے سو دفعہ کافی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو دس ہزار مرتبہ بھی کروں تو کم. مراد ہے کہ کثرت سے مجھے استغفار کا اہتمام کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیکیوں پر بھی ہے، یعنی رمضان کے روزوں کی کوتاہیاں، نمازوں کی کوتاہیاں، تراویح کی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، ان پر تو کرنا ہی کرنا ہے، اور جو نیکیاں کی ہیں ان پر بھی کہ پتہ نہیں مالک تیرے قبول ہو بھی کہ نہ ہو، تو معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو یہ توبہ اور استغفار کا مستقل عمل. فجر کے تعلق سے ایک اور بات مجھے یاد آئی. اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے, توفیق دے, تہجد کا اہتمام کرنا شروع کر دیں, یعنی ٹارگیٹ بنائیں نماز تہجد کو. سحری کر رہے تھے نا, اب اگر اٹھیں گے تو سحری تو نہیں کر رہے نا, اللہ کے کوئی شوال کے روزے رکھ رہا ہے یا ایام بیت کے روزے رکھے گا اگلے مہینوں کے اندر انشاءاللہ. البتہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد اگر میں ٹارگیٹ بنا لوں تو فجر تو انشاءاللہ پکی ہو جائے گی. میں 10 دفعہ الارم بند کروں گا نا, 11ویں دفعہ توڑ جاؤں گا الارم بند کرنا, سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہم سب قریب رکھتے ہیں, دور نہیں رکھتے. دور رکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, اٹھنا پڑے گا اس کے اندر. اور بھی اس میں کرنے کے کام ہیں, لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اختیار کر لیں, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ٹھیک ہے راتیں چھوٹی ہیں مگر اللہ کے ہاں برکت میں کمی کوئی نہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کم وقت میں آپ کی میری نیند کو پورا فرما دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور کر کے دیکھے آدمی. جب ہم بہت سے ہمارے کچھ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ طرح یوتھ بھی بیٹھی ہوئی ہے, جب ایگزامس کے دن آتے تو کتنے گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ 16-16, 18-18 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ ہیں, انجینئرنگ کی فیلڈ کے لوگ ہوں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی والے ہوں گے, 18-18 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایگزام میں بھی پورا دماغ حاضر رکھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ آدمی ٹیون کرتا ہے نا اپنے آپ کو. اسی طرح تہجد, استغفار کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جنت والوں کی صفت کیا ہے کہ سحری کے اوقات میں وہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. جنت والوں کی صفت کیا ہے؟ سحری کے اوقات میں, یہ سورہ داریات میں ہے 26 سپارے کے آخر میں, کہ وہ سحری کے اوقات میں استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے, توفیق دے کہ اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ بخش دوں, سوال کرنے والا کہ سوال پورا کر دوں. عام طور پر تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا, اس وقت اللہ کہتے ہیں مانگنے تو مجھ سے مانگ لے. اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا, اور جو اس کو مقصود بنا لے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اس کی فجر تو پکی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس طرف بھی مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور پہلو رمضان مبارک کے بعد کے حوالے سے یہ ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ایک مجاہدانہ تربیت کا مہینہ ہے. عام طور پر خیال یہ کہ رمضان سونے کا مہینہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں. اگر معمولات کو دیکھیں تو ٹھیک ہے فجر سے ظہر کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر وہ معاش اور کام کاج کے لیے ہے. لیکن رمضان میں کچھ ترتیب بدلتی بھی ہے, لیکن جس نے نوکری پر جانا ہے اب وہ ظہر تک تو نہیں سو سکتا نا, لا محالہ اٹھنا پڑے گا. اسی طرح رات دن بھر کی مشقت کے بعد آدمی نے روزہ افطار کیا, اس کے بعد نماز عشاء آ جاتی, اور نماز عشاء پوری ہو رہی ہے اس کے بعد تراویح کی نماز آ جاتی, اور جو تو ہمارے یہاں دور ترجمہ قرآن میں آتا اس کو تو ہم رات بھر سونے بھی نہیں دیتے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. تو یہ ایک پور مشقت مہینہ ہے. اور اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کے رمضان کو دیکھیں یا آپ کے دور کے رمضان کے مہینوں کو دیکھیں, بدر 2 ہجری میں ہوا رمضان میں, احد ہوا 3 ہجری میں شوال میں, تو تیاری رمضان میں ہوئی ہوگی. احزاب ہوا شوال 5 ہجری میں, تو رمضان میں کچھ تیاری ہوئی ہوگی. فتح مکہ ہوئی ہے رمضان میں, رمضان میں تیاری رمضان میں ہوئی ہوگی. نبی علیہ السلام کے دور کا رمضان تو بڑا متحرک ہے. اور اگر ایک اور چیز دیکھیں, استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس پر توجہ دلائی ہے کہ رمضان کے متعلق جو رکوع ہے, ایک ہی رکوع ہے پورے قرآن میں رمضان کے متعلق, وہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے, اور آیت نمبر 183 سے 188, آیت 183 سے 188 میں روزے کا تذکرہ آ رہا ہے, لعلکم تتقون بھی اس کا ایک حاصل ہے. اور اس سے پیچھے اگر جائیں تو صفا مروہ کا ذکر آتا ہے, حج کا بیان آتا ہے تھوڑا آگے جا کے آیت نمبر 196 کے لگ بھگ, اور آیت نمبر 93 میں قتال کا ذکر بھی آتا ہے, اور اس سے پہلے روزے کا ذکر آ رہا ہے. رمضان کے روزوں کا مقصد ایک مجاہدانہ تربیت ہے. صوم الفرس, صوم لفظ ہم جانتے ہیں, صوم الفرس کہتے تھے عرب گھوڑوں کے بھوکے پیاسے رہنے کو. وہ اپنے لوٹ مار کے کاموں کے لیے اور جنگ کے کاموں کے لیے اونٹ استعمال کم کرتے تھے, گھوڑے استعمال زیادہ کرتے تھے, تیز رفتار جانور چاہیے, اور وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے, پیاسا رکھتے تھے تاکہ ان کا اسٹیمنا بڑھ جائے, اور جب شدید ہوائیں چلتی تھیں آندھی والی تو ان کے منہ کو ہوا کے رخ پر رکھ کر تھپیڑے برداشت کرنے کے قابل بناتے تھے تاکہ ان کے اندر اسٹیمنا بڑھ جائے. یہ عرب کہتے تھے صوم الفرس, گھوڑے کا بھوکا پیاسا رہنا, یعنی تھوڑی دیر کے لیے کہنے گھوڑے کا روزہ رکھنا, مراد مشقت کے قابل ہونا. یہ رمضان کا مہینہ تو مشقت کو برداشت کروانے والا مہینہ ہے, دن بھر کے کھانے پینے کی مشقت اور کچھ شروع میں اور بالکل آخری دنوں کے اندر گرمی کا عالم رب وہ ہمارے سامنے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہرحال توفیق عطا فرمائی، پھر رات کا قیام بھی ہے، یہ جو پوری ایک مشقت والی عبادت یا بلکہ پورا مشقت والا مہینہ ہے، اس سے تو ایک مجاہدانہ تربیت ہوتی ہے، آدمی اپنی نیند کی قربانی دینے کے قابل ہو جائے، آدمی اپنے اوقات کو اللہ کی رضا کی خاطر آگے پیچھے کرنے کے قابل ہو جائے، آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، بندہ اللہ کی خاطر حلال کو بھی چھوڑنے کے قابل ہو جائے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب اس کا کچھ ریفلیکشن رمضان کے بعد بھی آنا چاہیے، ہماری زندگیوں کے اندر مشقت کو جھیلنے کے قابل ہو جائیں، برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں آنے والی تکالیف کو، یہ بھی ایک گوشہ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس کے قابل بنانا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی ہمارے بچے جو ہیں وہ برائلر مرغی کی طرح جو ہے وہ کچھ دکھائی دے رہے ہیں، آدھا کلومیٹر بھی چلیں گے بےچارے ہانپ جائیں گے، وہ مرغی کو تو ڈربے سے نکالتے تو بےچارے چند قدم کے بعد ہانپ جاتی ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، اپنے بچوں کو ننگے پیر چلاؤ، اپنے بچوں کو ننگے پیر چلاؤ، یہ مشقت جھیلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ کہ کارپیٹ پر بھی بغیر موضوع کے ہمارا بچہ نہیں چل سکتا، وہ مشکل ہو جاتی بعض اوقات اس کے لیے، اتنی آسائش، اتنا ایزی ماحول اس کو ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ ذرا کل کوئی مشقت آئے گی تو بیچارہ وہ برائلر مرغی کی طرح بیٹھ جائے گا، لٹک جائے۔ تو خدا را ہم اپنے لیے بھی دیکھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دیکھیں، مشقت مانگنی نہیں مگر مشقت کو جھیلنے کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ یہ مشقت والی عبادت سے گزار کر ہمارے اندر مجاہدانہ تربیت پیدا کرتا ہے۔ اور وہ بات جو لنک تھا وہ رہ گیا کہ البقرہ کی 183 سے 188 میں روزے کا بیان، البقرہ کی آیت نمبر 193 میں قتال کا ذکر، جنگ کے لیے تیاری، البقرہ کی 196 میں روزے اور حج کا بیان، اور ابھی مسلمان تو بیٹھے ہوئے مدینہ میں اور حج کے لیے جانا کہاں پڑے گا، مکہ مکرمہ، تو یہ مشرکین کے خلاف اقدام کے لیے تیاری بھی کرنی، تو روزہ، قتال، حج اور عمرہ، اور مشرکین سے اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑانا اور اللہ کے گھر کو پاک کرنا بتوں کی گندگی سے، یہ ربط ہے جہاں پلیسنگ ہو رہی ہے رمضان مبارک کے روزوں کے بیان کی سورۃ البقرہ میں۔ اب یہ ریفلیکشن ہماری زندگیوں میں، اس کو بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور انداز سے دیکھیں، آج صبح ہی بڑا اچھا ایک میسج کسی نے شیئر کیا کہ بھائی رمضان میں ہم نے سینکڑوں رکعتیں نوافل کی یا سنتوں کی ادا کی، تو رمضان کے بعد فرض کیا مشکل ہوگا، رمضان میں کتنی مرتبہ لوگوں نے قرآن حکیم کی تکمیل کی، کسی نے 2 مرتبہ، کسی نے 1 مرتبہ، کسی نے 3-4 مرتبہ، روزانہ اتنے پارے پڑھ رہے تھے، تو پڑھ رہے تھے نا، ہم ہی پڑھ رہے تھے اللہ کی توفیق سے، تب ایک پارا آدھا پارا روزانہ کیا مشکل ہو، پوری پوری رات کچھ لوگ قیام کرتے رہے یا قرآن کی محفلوں میں موجود رہے، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ تراوی میں کھڑے رہے اور سحری میں اٹھ کر بھی نوافل ادا کرتے رہے، تو اب تھوڑی سی ہمت آدمی کرے، چلے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو، طے تو کر لے ہفتے میں ایک دن تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، 2 دن تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، 15 منٹ سے میں شروع کر لوں، پھر فجر بھی آ جائے گی آگے، جب تہجد کا وقت ختم ہوگا تھوڑی دیر بعد فجر بھی ہے، آدمی شروع تو کرے۔ اور ہم یہ گزر چکے ہیں اس چیز سے، اتنے جون کے مہینے کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھ لیے، آگے جولائی اگست کے بعد تو معاملہ بہت ہی مناسب ہو جائے گا موسم کے، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، تو چلو میں شوال کے روزوں کی کوشش کر لوں، آئندہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما ایام بید جو چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے مستقل اللہ کے نبی علیہ السلام اہتمام فرمایا کرتے تھے، میں اس کی ہمت پکڑ لوں، کوئی مشکل نہیں، تھوڑی سی آدمی ہمت پکڑے گا چل پڑے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور پہلو، وہ بھی مولانا علی میاں، یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ذرا محبت میں مولانا علی میاں کہا جاتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں ہمارے ان کا ذکر کم آتا ہے، حتیٰ کہ مکتبہ دیوبند کے حضرات کے ہاں بھی ان کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، حالانکہ یہ ماضی کی وہ شخصیت گزری ہیں کہ عالم کفر کے بعض ممالک نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ہاں آزادی تقریر اور تحریر کی اجازت نہ ہوتی تو ان صاحب کی کتابوں کا نہ ہم ترجمہ ہونے دیتے نہ چھپنے دیتے۔ یہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اور عالم عرب کے لوگوں نے ان کو عربی پر اتھارٹی مانا ہے، عربی پر، اور شیخ سجید صاحب نے ان کا غالباً نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا تھا، بڑا رو رو کے پڑھایا تھا، اور ماضی میں کبھی تفسیر اب تو نہیں چھپتی، تفسیر عثمانی کبھی سعودیہ سے چھپتی تھی، اب جو ملتی ہے نا بیان احسن البیان یا مولانا جوناگڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، یوسف صلاح الدین صاحب کا، اس پر جو تفسیری نکات ہیں وہ چھپتے. اس سے پہلے تفسیر عثمانی سعودی عرب سے ایز اے گفٹ ملتی تھی جو اردو اسپیکنگ لوگ تھے. اس میں کیا لکھا تھا سعودی حکومت نے؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اس کی تحسین فرمائی ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ اس تعلق سے ہم اس تفسیر کو چھاپ رہے ہیں. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں حنبلی مکتب فکر بھی ہے اور تفسیر عثمانی بہرحال وہ حنفی مکتب فکر کے ہیں، علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. مگر انہوں نے جو کہا وہ کیا کہا کہ کیونکہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین کی ہے تو ہم اس کو چھاپ رہے ہیں. بڑے عرصے تک وہ چھپتی رہی، سعودی عرب سے بھی وہ ایز اے گفٹ حجاج کو دی جاتی تھی. بہرحال انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی رمضان کا مہینہ ایک مہمان کی طرح ہے، جیسے مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی آیا اور چلا گیا، اب 11 مہینے بعد اللہ پھر عطا فرمائے اپنے فضل سے. تو رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہمان چلا تو جاتا ہے مگر اپنا تحفہ ہمیں دے جاتا ہے، وہ خوشبو کی شکل میں ہوگا، وہ کسی اور شے کی شکل میں ہوگا، تحفہ ہمارے پاس رہتا ہے اور تحفے کی قدر کی جاتی ہے. رمضان کا تحفہ کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم، اور یہ مہینہ سجایا گیا تھا یا سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، قرآن کے لیے. نزول قرآن بھی اسی مہینے میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183. قدر کی رات بھی افضل یوں ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. روزے کیوں رکھوائے گا؟ لعلکم تشکرون، قرآن پر شکر ادا کرنے کے لیے. رات کا قیام تو ہے ہی قرآن کے ساتھ. یہ پورا مہینہ دراصل یہ فوکل پوائنٹ تھا قرآن قرآن قرآن. اب رمضان کے بعد وہ چلا تو گیا ہے مہینہ مگر اس کا تحفہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اچھا بھائی ہفتہ بھر تو ہو گیا نا عید کو، ہم لوگ دیکھ لیں ہم نے قرآن کھولا ہے کہ نہیں کھولا، ہم نے قرآن کی کچھ تلاوت کا معمول بنایا کہ نہیں بنایا. یہ اگر پنج وقتہ نمازیوں کے ساتھ اتنی گڑبڑ ہے تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہے بہت بڑا سوال یا نشان. اب اس تحفے کی قدر کرنی، فوری تو اپنا معمول بنا لے، میں نے تلاوت تو کرنی ہی کرنی ہے، 15 منٹ سے آغاز کریں، 10 منٹ سے آغاز کریں، اور 24 گھنٹوں میں بہت ٹائم ہے. یعنی جتنی مرتبہ میرا اور آپ کا سیل فون اسمارٹ فون نکلتا ہے نا اور جتنی دیر اس پر لگتی ہے نا، اس کا میرا خیال ہے 10% بھی کم کر دیں تو اچھا بھلا تعلق جو ہے وہ قرآن سے قائم ہو جائے، اچھا بھلا تعلق. اس قدر مصیبت پڑی ہوئی ہے اس موبائل فون اسمارٹ فون کی. مصیبت پڑی ہوئی سے مراد کیا ہے؟ اس کا بے جا استعمال. اعتکاف میں بھی لوگوں کو چین نہیں، لگے ہوئے جناب، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، گھر میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی باتیں ہو رہی ہیں، کرکٹ کی اپڈیٹس بھی دیکھی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی یہ تکلف کیوں کیا مسجد میں آ کر بیٹھنے کا؟ وہ ہمارے کزن آئے دبئی سے، وہاں پر بھی مصیبت، کہتے 2 رکعت کا سلام پھیرا لے کے بیٹھا ہوں بھائی، اور تراویح میں جوائن کب کرے گا؟ جب امام رکوع میں جانے والا ہوں. اس کی بھی تصویریں کچھ لوگوں نے شیئر کرائیں، آگے تراویح ہو رہی اور پیچھے 6 بیٹھے ہوئے لگے ہوئے. استغفر اللہ، اتنا یہ مصیبت ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں. ایک صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی، ایک یونیورسٹی کے اندر آئے، دیندار آدمی تھے، مفتی صاحب تھے، ظاہری بات ہے وہ ماحول ایسا تھا تو انہوں نے نماز کی بات نہیں کی. آپ بولیں گے نماز کی بات نہیں کی، اس لیے کہ نماز میں بہرحال ادب ہے، پورا وضو کرنا ہوگا، سب کچھ کرنا ہو. بولا بیٹا کبھی تو اللہ کو یاد کیا کرو، یہ جو ہر 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کے بعد تمہارا بریک آتا ہے نا، جیسے ہی بریک ہوتا فوراً ٹھک کر کے موبائل نکلتا ہے، تو 4 کلاسز کے درمیان 3 دفعہ یہ موبائل نکلتا ہے اور کہتا نہیں کہ 15 منٹ تک لگے رہتے ہو، اور تم 5 منٹ چھوڑ دو اللہ کا ذکر کر لو، 2 منٹ چھوڑ دو اللہ کا ذکر. یعنی اب اللہ کا ذکر کرانے کے لیے یہ التجا کرنی پڑ رہی مسلمانوں کے بیچ، کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے. استغفر اللہ، بات چھوڑیں تو ہم دیکھیں بھائی ہمارا قرآن کے ساتھ اب تعلق کیسا ہے، اور کیا قرآن کی صرف تلاوت کافی؟ ثواب ملے گا کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا قرآن صرف ثواب کی کتاب ہے؟ قرآن حکیم میں تو اس کو ہدایت کی کتاب کہا گیا بار بار، ہدل للمتقین، ہدل للناس، یہدی للتی ہی اقوم لیخرج الناس من الظلمات الی النور، متقین کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا، گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر، گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والا. اس کو سمجھنے کی کوشش میں اور آپ کتنی کر رہے ہیں؟ ترجمہ تفسیر سے آغاز ہوگا, جس عالم پر اعتبار ہے پڑھ لیجئے, اور قرآن کی محفلوں میں آنا اس سے ذرا آبیاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ توفیق دے باقاعدہ کہیں بیٹھ کر, جیسے ہمارے قرآن اکیڈمی میں انشاءاللہ اگلے پیر سے 10 جولائی سے انشاءاللہ تعالی یہ باقاعدہ رجوع الی القرآن کورس جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا 1983-84 میں, وہ اب اللہ کا شکر ہے کراچی میں 4 مقامات پر ہو رہا ہے. یہاں قریب قریب قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں بھی ہوگا انشاءاللہ, گلستان جوہر میں بھی ہے, ڈیفینس میں بھی ہے, قرآن اور کورنگی کے مرکز میں بھی ہمارا قرآن اکیڈمی میں ہوگا سلسلہ انشاءاللہ. یہ بھی ایک دعوت ہے کہ بھائی باقاعدہ آدمی کچھ وقت لگائے, قرآن کی بنیادی عربی سیکھے, کچھ قرآن کے ترجمے سے گزرے, اور پھر قرآن کی کچھ اہم مقامات کو تفصیل سے پڑھ لے, کچھ احادیث کا مطالعہ, فقہی مسائل بنیادی سیکھے, اسی طریقے پر دین کے انقلابی تصورات کو سیکھے, تاکہ دین کا نمائندہ بھی تو بننا ہے نا, خادم بھی بننا ہے دین کا, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا کہیں اور ترتیب بنتی ہے, کہیں اور ترتیب بنائیے, یعنی کوئی مارکیٹنگ کا مسئلہ تو نہیں ہے, دکانداری کا مسئلہ تو نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو جڑے آدمی, خالی اکیلے مطالعہ کرنا اس میں بڑے مشکلات بھی آتی ہیں, سستی بھی آتی ہے. مشکلات کی مشکلات اپنی جگہ پر ہیں لیکن سستی بھی آتی ہے, لیکن آدمی جب جڑ کر کام کرتا ہے, اجتماعی طور پر کام کرتا ہے, تو ماحول کی برکت سے سہولت بھی ہو جاتی ہے اس کو. تو دیکھیں قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہے. تو یہ وہ نقطہ ہے جو رمضان کے بعد ہم نے سوچنا ہے کہ قرآن تحفہ ہے رمضان کا, اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. آغاز ہے کہ تلاوت ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے, اللہ توفیق عطا فرمائے, پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا, معلوم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ, اس میں ایک ماحول بنا ہوا تھا, اس ماحول کی برکت کیا تھی؟ اگر ایک دفتر میں 20 لوگ کام کرتے ہیں, 20 کے 20 ظہر کی نماز میں جا رہے تھے, ایسے ہی ہے نا, اور اب کیا ہے, وہ 2 کو بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے, 1 کو بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے. وہ ماحول بنا ہوا تھا فرض نماز, کیا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے تراویح کی, سینکڑوں رکعتیں, بلکہ سب کی ملائے تو کروڑوں رکعتیں ہو جائیں گی, ادا کر لی نا الحمدللہ. ماحول بنا ہوا تھا, کچھ برائیاں بھی چھوڑ رکھی تھیں, یہ الگ بحث ہے کہ اب رمضان کے مقدس مہینے کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بھارت میجورٹی کے اعتبار سے کہے, اکثریت کے اعتبار سے ایک خیر کی طرف رجحان تھا, نیکیوں کی طرف رجحان تھا. انہیں مارکیٹس کے اندر لوٹ مار بھی ہوتی ہے, ہم سب کو پتا ہے کیسے گلے کاٹ کاٹ کے ہم لوگوں کا پیسہ وصول کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ فٹ پاتھ میں افطاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور جناب لوگوں کی مدد بھی ہو رہی ہے, اور جناب صدقہ خیرات فطرہ کے علاوہ لوگوں کے کی اور اعتبارات سے بھی مدد ہو رہی. اچھا ایک ماحول بنا ہوا تھا نا, اس میں ایک چھپتی ہوئی بات ہے, وہ ایک بے ساختہ زبان پر آ گئی, تو میں نے چاہا کہ یہاں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ پہلے قیمت آسمان پر پہنچا کر لوگوں کو لوٹا جائے, پہلے قیمت آسمان پر پہنچا کر لوگوں کو لوٹا جائے اور شام میں جو ہے وہ فٹ پاتھ پر افطار کرا دی جائے, یہ کوئی دینداری نہیں ہے, یہ مذاق ہے, یہ غلط طرز عمل ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو ایک نہیں مانتے, لوٹنا کہاں سے جائز ہو گیا, شرم کا مقام ہے, بلکہ ڈوب مرنے کا لفظ بھی ہلکا ہوگا کہ کافروں کے تہوار آتے تو کتنا کم کر دیتے ہیں اور کس قدر آپشنز دیتے ہیں آپ کو, کہ اگر آپ کے پاس ہماری کمپنی کے فلاں برانڈ کی پروڈکٹ زیادہ آ گئی ہیں گفٹس کے اندر تو آپ چینج کرا لیجیے, یا واپس کر دیجیے, ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے, اللہ اکبر کبیرا. اور یہاں تو یہ موقع ہوتا ہے لوگوں کے گلے کاٹنے کا, پورے چھرے مارنے کا, چھری چھری نہیں چھرے مار کر کاٹنے کا, استغفر اللہ, یہ کوئی دینداری تو نہیں ہے بھائی. خیر یہ ذرا ایک الگ پورا چیپٹر ہے جس پر لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماحول تھا, اس میں کوئی شک نہیں. مسجدوں کے اندر نسخے قرآن کے کم پڑ گئے تھے, ہر آدمی کو قرآن کا نسخہ چاہیے, نسخے کم پڑ گئے تھے, اب کیا ہے جی, اب نسخے کہہ رہے ہیں کہ بندے ہی نہیں, ایسے ہی ہے نا, ماحول نہیں بنا ہوا, اب کیا کریں. تو اب ماحول بنانا پڑے گا, اب ماحول سے جڑنا پڑے گا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, سوسائٹی ود ان سوسائٹی بنانی پڑے گی, ماحول کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت میری اور آپ کی ہم سب کی جو کیفیت ہے عام طور پر ہوتی باہر ہوتی نہیں ہوتی, اب اس کو بڑھانے کا طریقہ ہے کہ اس کام کو بڑھایا جائے, اس ماحول سے جڑنے کو بڑھایا جائے. تو یہ جڑیں گے تو باہر کے ماحول میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو دعوتیں دی جا رہی ہیں, آپ کے پاس بھی ایس ایم ایس آیا ہوگا, میرے پاس بھی آیا تھا موبیلنگ والوں کا, کہ صاحب ڈی ایچ اے فیز 8 کے اندر معین خان اکیڈمی کے اندر 13 روزے کے بعد سے کم و بیش, ٹھیک ہے, یا 15 روزے کے بعد سے رات 10 سے لے کے رات 2 بجے تک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. کیا ٹائم ہے؟ رات 10 سے لے کے رات 2 بجے تک. فیملی کے ساتھ آئیے اور انٹری فری ہوگی. کیوں بھائی, آپ نے کیا ہمدرد دواخانہ کھول رکھا ہے, کیا فری میں دکھائیں گے سارا کچھ؟ ہے نا پیچھے کچھ نہ کچھ، نہ جانے ایسے کیا کچھ اور دھندے ہوئے ہوں گے۔ یہ میسج تو میرے پاس آیا تھا تو اس پر میں نے اپنا درد دل بھی شیئر کیا۔ 10 بجے کا مطلب کیا ہے؟ 9:15 تو جماعت تھی عشاء کی، تراویح بھی کسی کی پوری نہیں ہوگی، اس قوم کو کہاں لگانا چاہ رہا ہے؟ یہ ہے جو ماحول دعوت دے رہا ہے مجھے اور آپ، ان گناہوں کے کاموں کو اب تو فری کیا جا رہا ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، اور شیطان بھی آزاد ہے، شیطان بھی آزاد ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے میں یہ ماحول کا پریشر جو برائیوں کی دعوت دے رہا ہے، یہ شیطان کے حملے، اکیلا میں جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا، اب مجھے اجتماعیت کی سپورٹ چاہیے، مجھے اجتماعیت کا ماحول چاہیے، مجھے خیر کا ماحول چاہیے۔ جیسے قرآن سورہ عصر میں کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مل جل کر ایک دوسرے کو انہوں نے حق کی وصیت کی اور مل جل کر ایک دوسرے کو انہوں نے صبر کی وصیت کی۔ یہی دعوت ہماری بھی ہے، آدمی مسجد کے ماحول سے بھی جڑے، وقت لگائے مسجد کے اندر، وہ دل اٹکا رہے مسجد میں، ہے نا حدیث میں 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا دنیا قیامت کے دن، اپنی مراد عرش کے سائے میں، جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، کیا مطلب؟ ایک نماز ادا کر لی، اب اگلی نماز کا انتظار ہے، اس کو یاد ہے کہ عصر کی نماز آنے والی ہے اور وہ منتظر ہے کہ ادھر کال ہے، ادھر میں پہنچ جاؤں۔ عصر کی ادا کر لی، مغرب کی فکر ہے، مغرب کی ادا کر لی، عشاء کی فکر ہے، عشاء کے بعد سوئے گا یا تھوڑا دیر میں سوئے گا، فجر کی تیاری کر کے سوئے گا۔ اور آج تو ہم نے بات کی، اللہ توفیق دے، تہجد کی نیت اور ارادہ کوشش کر کے سوئے گا تو فجر تو پکی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک چیز تو ماحول مسجد کا ہوگا، ماحول دین کی محفلوں کا ہوگا، ماحول نیک لوگوں کو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نیک ماحول سے آدمی کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جو اچھا دوست ہے اس کی مثال عطر فروش کی ہے اور جو برا دوست ہے اس کی مثال بھٹی والے کی ہے۔ کیا مطلب؟ عطر والے کی دکان پر جاؤ، نہ بھی خریدو تو خوشبو لے ہی آؤ گے، اور بھٹی والے کی دکان پر جاؤ کچھ بھی نہ کرو، 2-4 چنگاریاں تو لے ہی لوگے۔ نیک آدمی کے ساتھ نیک ماحول میں بیٹھو گے، نیکی لے کر ہی اٹھو گے، کچھ نہ کچھ اثر لے کر ہی اٹھو گے۔ برے ماحول میں بیٹھو گے، کچھ نہ بھی کرو، چنگاریاں برائی کے لے کر ہی آؤ گے۔ اسی کو ہم انگریزی میں تو سنتے رہے، امین از نون بائی دا کمپنی کیپس والی بات ہے، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اب ماحول میں جڑیں گے، ماحول اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تقویت ملے گی، ورنہ بھائی اٹریکشن کوئی کم نہیں ہے دنیا میں، اور گناہ کے مواقع میں کوئی کمی بھی نہیں، اور ہمارے اندر کمزوری بھی کوئی کم نہیں ہے۔ دنیا میں اٹریکشن بہت ہے اور گناہ کے مواقع بھی بہت ہیں، پھسل جانے، بہک جانے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور بہرحال ہمارے اندر کمزوری کی کمی بھی نہیں۔ ماحول جوڑیں گے اس میں، یہ ماحول سپورٹ کرے گا۔ دینی اجتماعیت اسی لیے قائم ہے، ان کا ایک اہم مقصد تو یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام کیا جائے، دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے، مگر وہیں ان کا ایک بہت اہم کام کیا ہے، افراد کو جوڑا جائے تاکہ افراد کے لیے ایک ماحول میں اثر آئے جہاں ان کی بیٹری ریچارج ہوتی رہے۔ ظاہری بات ہے 24 گھنٹے تو مسجد میں نہیں بیٹھیں گے بھائی، بیٹھ ہی نہیں سکتے، کاروبار بھی کرنا ہے، گھر گھر ہستی کے کام کاج بھی نمٹانے، جاب پر بھی جانا ہے، اور بھی کام کرنے، مگر یہ بار بار بیٹری ریچارج ہوتی ہے، یہ نماز بھی بیٹری ریچارج کرتی ہے، جمعہ کا خطبہ بھی بیٹری ریچارج کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی بیٹری کو ریچارج کرتی ہے، اور جب خیر کے ماحول میں سیکھے گا دین کو تو یاد دہانی ہوگی، اپنے جیسے ساتھیوں کو دیکھے گا، بھائی یہ بھی تو شادی شدہ ہے، اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں، اس کی بھی تو جاب کا معاملہ ہے، اس کے بھی تو کاروبار کے معاملات ہیں، یہ بھی تو آج 2017 میں جی رہا ہے، مگر یہ بھی بہتر مسلمان، تقویت ملے گی، موٹیویشن ملے گی، جہاں مجھے پرابلم آ رہی ہوگی، پریشانی آ رہی ہوگی، میں اپنے سے بہتر بھائی سے مشورہ کروں گا، بھائی تم نے گھر میں کام کیسے کیا، مجھے تو یہ پرابلم بچوں کے لیے آ رہی ہے، بیوی کے لیے آ رہی ہے، میں کیا کروں۔ اب وہ ہوگا وتواصوا بالحق والا بات۔ پھر اس سے ایک اور بڑھ کر بات کیا ہے، جب میں اپنے 4 دینی بھائیوں سے اپنے ایک مسئلے کو ڈسکس کروں گا تو دعا بھی تو کریں گے میرے لیے، نہیں ہاں دعا بھی تو کریں گے نا، تو مجھے کتنی سپورٹ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے اجتماعیت کے بعد، ایک ہماری بھی ہے تنظیم اسلامی کے نام سے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قائم کی، ہمارے پیش نظر بھی ہے کہ افراد کا ایک مجموعہ ہو جن کا اپنا تزکیہ بھی ہو، جن کی اپنی تربیت بھی ہو، ان کو اللہ والا بنانے کی کوشش کی جائے، اور پھر مل جل کر ہم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا بھی کام کریں، اور وہ جو دینی ذمہ داری ہیں کہ خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ کی بندگی پر مبنی قائم نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، وہ کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو ہماری اجتماعیت سے اتفاق ہو تو سنا ہی, کسی اور سے اتفاق ہے, ہاں عجیب بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں چلے جائیے, لیکن کام کرنا ہے ہم نے, اجتماعیت میں ہم نے جڑنا ہے. ہاں یہ دیکھا جائے کہ کون سی اجتماعیت بہتر ہے, کون سی زیادہ دین کے معاملات کے قریب ہے, کون سی زیادہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے قریب ہے, کون سی اجتماعیت زیادہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق عمل کر رہی ہے اور ہمیں بھی عمل کرنے کا وہاں پر موقع ملے گا. یہ آدمی ضرور دیکھے, مگر ماحول میں ضرور جڑے, اجتماعیت میں ضرور جڑے. تو رمضان تو نہیں ملے گا ابھی رمضان کے علاوہ, لیکن ایک ماحول کی برکت سے نیکیوں میں آگے بڑھنا, گناہوں سے بچنا اور اس باہر کے پریشر کو ریزسٹ کرنا, اس کا مقابلہ کرنا, وہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا اس وقت کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے. پوری زندگی کا روزہ تقویٰ ہم نے سمجھا, وہ بھی اللہ اختیار کرنے کی توفیق دے. توبہ اور استغفار کا مستقل اہتمام, تہجد کی بھی اللہ میں توفیق دے تاکہ فجر تو ہماری پکی ہو جائے, نمازوں کا بھی اہتمام وہ بھی ضروری ہے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام. حلال کو چھوڑ دیا تھا روزوں میں تو حرام کو تو چھوڑنا ہی, تو پوری زندگی کا روزہ بھی ہے. پھر قرآن رمضان کا تحفہ ہے, اس کے حقوق کو ادا کرنا, اس کے ساتھ تعلق کی مضبوطی, اب اس سے تلاوت تک محدود نہیں بلکہ اس کا سمجھنا, پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور آخری بات ہم نے یہ سمجھی کہ رمضان میں ماحول تھا اب نہیں ہے, اب ماحول بنانا پڑے گا, ماحول سے جڑنا پڑے گا تاکہ خیر میں آگے بڑھ سکیں, شر سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو, تعلیم و تربیت کے بھی مواقع ہوں, مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دین میں آگے بڑھ سکیں. اور جو باہر کے ماحول کا شیطانی حملوں کا, باہر کے غلط کاموں کا پریشر ہے, اس کو ریزسٹ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہماری بیویوں اور اولاد کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما, اے اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرما, اے اللہ ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما, اے اللہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما, اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, اے اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق دے, اے اللہ قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما, اے اللہ خیر اور نیکی کے ماحول سے جڑنے کی توفیق دے, اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, اے اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل سے مکمل صحت یابی عطا فرما, اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مشکلات میں آسانی عطا فرما, اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا, محتاجوں کی محتاجی سے محفوظ فرما, اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ, اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, اے اللہ موت کی سختی سے, اے اللہ قبر کے عذاب سے, اے اللہ قیامت کی ذلت سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما, اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں دنیا میں جہاں کے مظلوم پریشان, اے اللہ ان سب کی مدد فرما, اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما, اے اللہ ہمارے حکمرانوں اور ذمہ داروں اور ہماری عوام کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے, اے اللہ سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما, اے اللہ روز قیامت رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما, اے اللہ ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما, اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما, اور اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بند پڑھ سکتے